بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 28 جولائی سن 2020، یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام میں عورت کا مقام ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 144 ہیں. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، 0306 7878222، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartava.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. اسلام میں عورت کا مقام. ڈاکٹر اسرار احمد، مکتبہ خدام القرآن، لاہور. اسلام میں عورت کا مقام، خطاب بانی تنظیم اسلام. ڈاکٹر اسرار احمد اور دیگر مقالات، مکتبہ خدام القرآن، لاہور، 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور. فون 358695013. موسسے انجمن خدام القرآن، جناب ڈاکٹر اسرار احمد کی اپنی دلی خواہش اور جدوجہد کے تقاضوں کے عین مطابق مرحوم کے تمام قانونی وارثین ہر مسلمان کو ڈاکٹر صاحب کی طبع شدہ تصنیفات اور تالیفات، آڈیوز ویڈیوز کو طبع اور تیار کر کے شائع کرنے کی کھلی اجازت دیتے ہیں، چاہے قیمتن ہو یا مفت تقسیم. اس کے لیے کسی پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں. ہمارا کسی قسم کی ریئلٹی یا محفوظ حقوق کا تقاضا بھی نہ ہے نہ ہوگا. البتہ تیار کردہ مواد، آڈیوز یا ویڈیوز اور کتب کے چند نسخے ہمارے ریکارڈ کے لیے بھیج دیے جائیں تو ممنون ہوں گے. تاہم ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ناپسندیدہ کوشش، مثلا تبدیلی الفاظ، غلط اقتباس، سیاق و سباق سے الگ کر کے جملے کا حوالہ، یا اس کا ایسا استعمال جس سے ڈاکٹر صاحب مرحوم اور ہمارے موقف کی صحیح ترجمانی نہ ہو اور جس سے ہماری عزت اور شہرت پر حرف آئے، تو ہم اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں. نام کتاب، اسلام میں عورت کا مقام، طبع 1-17 اپریل 1984 تا ستمبر 2015، 36,000. طبع 18 اگست 2017، 1100. ناشر ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور. مقام اشاعت، 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور. فون 358695013. مطبعہ شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور. قیمت اشاعت عام 80 روپے. ای میل publication@tanzeem.org. ویب سائٹ www.tanzeem.org. ترتیب عرض ناشر، صفحہ نمبر 4، اسلام میں عورت کا مقام، ڈاکٹر اسرار احمد، صفحہ نمبر 5، اسلام اور عورت، شیخ جمیل الرحمان مرحوم، صفحہ نمبر 91، عورت اقبال کے کلام میں، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، صفحہ نمبر 103، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انٹرویو شائع شدہ آنچل کراچی، صفحہ نمبر 113، اسلامی معاشرے میں خواتین کا کردار، جنگ فارم میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو کا خلاصہ، شائع شدہ جنگ جمعہ ایڈیشن، صفحہ نمبر 131. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض ناشر، آج سے تقریباً 32 برس قبل روزنامہ جنگ آل پاکستان جمعہ میگزین 13-18 مارچ سن 1982 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا. یہ انٹرویو جناب ارشاد احمد حقانی نے لیا تھا، جو در حقیقت نجی گفتگو اور انٹرویو کے بین بین کی چیز تھی. اس گفتگو کے دوران خواتین، بالخصوص ملازمت پیشہ خواتین سے متعلق بھی چند ضمنی نوعیت کے سوالات ہوئے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا فکر اور نظریے بیان کرتے ہوئے ان سوالات کے مختصر جوابات دیے. لیکن جنگ میگزین میں جب یہ انٹرویو شائع ہوا تو ان ضمنی سوالات کے مختصر جوابات کو جلی سرخیوں سے شائع کیا گیا. انٹرویو کے اس حصے پر ملک بھر میں روشن خیال اور مغرب زدہ خواتین اور حضرات کی طرف سے محترم ڈاکٹر صاحب کے خلاف مضامین، مراسلات، بیانات اور تقریر کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ کراچی ٹیلی ویژن پر آزاد خیال خواتین نے، جن میں ایک بڑی تعداد اعلی مناصب پر فائز حضرات کی خواتین کی تھی، محترم ڈاکٹر صاحب کے ٹی وی پروگرام الہدا کو بند کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے مظاہرہ کیا، جس کی خبریں اخبارات میں نمایاں کر کے شائع کی گئیں۔ اس پس منظر میں محترم ڈاکٹر صاحب نے 23 مارچ 1982 کو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے سالانہ اجلاس کے موقع پر اور 26 مارچ کو مسجد دارالسلام لاہور کے خطاب جمعہ میں اسلام میں عورت کے مقام کے موضوع پر تقریر کی۔ نساک کے ادارہ تحریر کے سینئر رکن جناب شیخ جمیل الرحمان مرحوم نے ان دو خطبات کو ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کر کے معمولی اضافے کے ساتھ یکجا طور پر مرتب کیا، جسے اولاً میساک مئی 1982 کے شمارے میں شائع کیا گیا اور بعد ازاں موضوع زیر بحث کے بارے میں بعض قابل قدر مقالات کے اضافے کے ساتھ اسے کتابی صورت میں افادہ عام کے لیے شائع کیا گیا، جس کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تبا 16 کے موقع پر یہ کتاب معمولی نظر ثانی کے بعد جدید کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ ہدیہ قارئین کی جا رہی ہے۔ ناظم نشر و اشاعت مئی 2014 عیسوی۔ اسلام میں عورت کا مقام، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک فکر انگیز خطاب، مرتب شیخ جمیل الرحمان۔ ذیلی عنوانات، تمہید صفحہ نمبر 7، معاشرتی بہراروی کا تجزیہ اور تشخیص صفحہ نمبر 10، مسئلے کا پس منظر اور پیش منظر صفحہ نمبر 13، اسلام میں خواتین کا مقام صفحہ نمبر 14، عورت کا دینی اور اخلاقی تشخص صفحہ نمبر 15، وہ مساوات جس کو اسلام تسلیم کرتا ہے صفحہ نمبر 18، عورت کا قانونی تشخص صفحہ نمبر 22، قانونی تشخص میں مساوات نہیں ہے صفحہ نمبر 23، قابل غور بات صفحہ نمبر 26، عورت کی اہم حیثیتیں صفحہ نمبر 27، عورت بحیثیت ماں صفحہ نمبر 27، ہماری بہنوں کے لیے لمحہ فکریہ صفحہ نمبر 31، عورت بحیثیت بیٹی صفحہ نمبر 33، عورت بحیثیت بیوی صفحہ نمبر 37، مرد کی قوامیت کی اساسات صفحہ نمبر 40، عورت کا اصل دائرہ کار صفحہ نمبر 52، میرا دعویٰ صفحہ نمبر 53، ستر اور حجاب صفحہ نمبر 54، خواتین کے لیے اسوہ صفحہ نمبر 55، پردے کے احکام کا آغاز صفحہ نمبر 57، طرز تخاطب کی حکمت صفحہ نمبر 58، آواز کا فتنہ صفحہ نمبر 59، قرار فی البیوت صفحہ نمبر 60، تبرج کی ممانعت صفحہ نمبر 61، آیت حجاب صفحہ نمبر 62، نقاب صفحہ نمبر 64، خواتین کا احرام اور چہرے کا پردہ صفحہ نمبر 66، گھر سے باہر نکلنے کے احکام صفحہ نمبر 67، باہر نکلنے کی صورت میں دیگر ہدایات صفحہ نمبر 71، گھر کے اندر کا پردہ صفحہ نمبر 72، غزے بصر صفحہ نمبر 72، محرم کون ہے صفحہ نمبر 76، استذان کا حکم صفحہ نمبر 78، غزوات اور جنگوں میں خواتین کی شرکت صفحہ نمبر 79، نماز باجماعت اور خواتین صفحہ نمبر 82، عیدین اور خواتین صفحہ نمبر 83، ایک تکلیف دہ بات صفحہ نمبر 84، دیہات کی معاشرت میں سے استدلال صفحہ نمبر 86، استثنائی صورتیں صفحہ نمبر 87، ارباب اقتدار سے گزارش صفحہ نمبر 88، ایک ضروری گزارش صفحہ نمبر 90۔ صفحہ نمبر 7، الحمدللہ وکافا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی افضالہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن علیہن من جلابیبیہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. سورہ احزاب تمہید. حضرات، مطالعہ قرآن اور سنت کے نتیجے میں میری کچھ آراء اور نظریات اسلام کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظاموں کے بارے میں مستقل طور پر قائم ہیں، جن کو تفہیم و تعلیم کے مقصد کے تحت کچھ عرصے سے ان اجتماعات جمعہ میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ پیش کرتا رہا ہوں، لیکن میں ان میں سے کسی مسئلے کو بھی ایشو بنا کر کوئی تحریک چلانا صحیح نہیں سمجھتا. مثلاً اس وقت بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی جائے تو اس سے سیکیولر ڈیموکریسی کے نام لیوا حضرات کو تقویت حاصل ہوگی. اسی طرح اجارہ داری اور غیر اسلامی اصولوں پر چلنے والی مزارات یا مزاربت کے خلاف کوئی مہم چلائی جائے تو اس کا فائدہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ کو پہنچے گا. اس لیے میرے نزدیک ایسے اقدامات سے اسلام کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچنے کا زیادہ احتمال ہے. حقیقی اور واقعی اسلامی نظام کے نفاذ کے زمن میں میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے تھوپنے والا معاملہ نہیں ہے. یعنی اگر صاحب اقتدار طبقہ چاہے کہ وہ اسلام کو نافذ کر دے تو ایسا اقدام مستحکم اور پائیدار نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ عملی سیاست سے صرف نظر کرتے ہوئے خالصتاً خیر خواہی کے جذبے اور رضائے الہی کے نصب العین کو اختیار کر کے ایک مؤثر تحریک بپا ہو اور وہ معاشرے میں عبادت رب کی دعوت پر اپنی تمام توانائیوں اور توجیہات کو مرکوز رکھے، لوگوں میں بحیثیت مسلمان جینے مرنے کا جذبہ صادق پیدا کرے، ان کو حقیقی طور پر اللہ کا بندہ بننے کی نصیحت اور وصیت کرے، ان کے دلوں میں ایمان حقیقی کے بیج کی آبیاری کرے، ان کو اس مقصد کے لیے تیار کرے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اور خود اپنے اوپر اپنی انفرادی زندگی کے دائرے عمل میں اسلام کو نافذ کریں، تاکہ پھر ملک میں اجتماعی سطح پر صحیح اسلامی نظام نافذ ہو سکے. یہ تحریک جتنی جتنی مضبوط جڑیں پکڑتی رہے گی، اسی تناسب سے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کے استحکام کے امکانات روشن ہوتے چلے جائیں گے. اس موقع پر ایک اشکال کا ازالہ ضروری ہے، وہ یہ کہ جب میرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام مضبوط بنیادوں پر اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے صحیح کام کرنے کے نتیجے میں نافذ ہو سکے گا، تو پھر میں صدر محمد ضیاء الحق صاحب سے کیوں مطالبہ کرتا رہتا ہوں کہ وہ پورے کا پورا اسلام نافذ کریں؟ ان سے میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا ہی اس لیے کہ وہ اس ملک میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر کے اس کو فی الواقع نافذ کرنا چاہتے ہیں. لہذا جو شخص اس موقف اور مقصد کے ساتھ ملک کا اقتدار ہاتھ میں رکھنے کا مدعی ہو، جس کے متعلق رائے بھی یہ ہو کہ وہ ایک مخلص اور پابند شریعت مسلمان ہے، تو ایسے شخص سے یہ مطالبہ بالکل جائز اور حق بجانب ہے کہ وہ اپنے قول اور دعوے کا عملی ثبوت پیش کرے. اس کے بغیر اس کے برسر اقتدار رہنے کا کوئی جواز نہیں. پھر یہ کہ اسلام کل کا کل نافذ کیا جائے، اس کو جزوی طور پر نافذ کرنے اور تدریج کے فلسفے کو پیش نظر رکھنے کا نظریہ صحیح نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جزوی اقدامات اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے. صدر محمد ضیاء الحق صاحب کا ایک یہ جملہ بھی حال ہی میں اخبارات میں نقل ہوا ہے کہ میں نے سارے اسلام کو نافذ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اخبارات میں رپورٹنگ غلط ہوئی یا واقعی صدر صاحب نے یہ بات کہی. بہرحال قرآن کا حکم تو یہی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور کتاب و شریعت کے بعض حصوں پر ایمان لانے اور بعض حصوں کے انکار پر بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامات یردون الی اشد العذاب. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ یہ وعید یہود کے اس طرز عمل پر وارد ہوئی کہ انہوں نے شریعت کے احکام کی تقسیم کر رکھی تھی، کچھ کو مانتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کو عملی زندگی سے خارج کر رکھا تھا۔ لیکن اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا وہ بھی اسی وعید کا مستجوب ہوگا، چاہے وہ امت محمد ہی سے تعلق رکھتا ہو۔ اکتوبر 1977 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی قرآن کانفرنس کے لیے جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ایک پیغام بھی ارسال کیا تھا۔ میں اس موقع پر ان کو اجلاس میں موجود متصور کر کے کہا تھا کہ جنرل صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہے، آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نام اور اس کے بھروسے پر پورے کے پورے اسلام کو نافذ کریں۔ اس وقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کی وجہ سے ماحول بھی سازگار ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جنرل صاحب، آپ پورے اسلام کا نفاذ کیجئے، اگر یہ معاشرہ اس وجہ سے آپ کو اٹھا کر پھینک دے تو کوئی بات نہیں، اس معاشرے نے تو بڑے بڑوں کو دوسرے اسباب سے اٹھا کر پھینک دیا، اگر اسلام کے نفاذ کی وجہ سے کوئی شخص اقتدار اور منصب سے ہٹا دیا جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں۔ اب بھی میں ان سے کہتا ہوں، یہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ حال ہی میں خواتین کے قضیے کے سلسلے میں ان کی یہ بات بھی اخبارات میں نقل ہوئی کہ اتھارٹی ڈاکٹر اسرار کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ حقیقی اتھارٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس عالم تشریعی میں اس وقت اتھارٹی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر وہ اس کو اسلام کی نفاذ کے لیے استعمال کرے، معاشرہ اس کو قبول کر لے تو فہو والمراد، لیکن اگر معاشرہ رد کر دے تو بھی انشاءاللہ آخرت میں وہ سرخرو ہوں گے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس رہا جیسا کہ اب تک چلا آ رہا ہے تو اس کی جواب دہی بھی ان کو خود ہی کرنی ہوگی، میں یا کوئی اور اس زمن میں ان کے کام نہیں آ سکے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ صدر صاحب کے اس جملے پر بعض اخبار والوں نے چاہا کہ میں کوئی تبصرہ کروں اور اس طرح وہ مجھ سے کوئی تیز اور تند جملہ کہلوا لے۔ میں نے کہا کہ صدر صاحب نے حقیقت کا اظہار کیا ہے، اس پر میں کیا تبصرہ کروں۔ ایک رپورٹر نے کہا، آپ تو مجلس شورا کے رکن ہیں۔ میں نے جواب میں عرض کیا کہ اس مجلس شورا کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ مغالطے میں ہیں، یہ تو صرف مشورہ دینے کا ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے۔ معاشرتی بہرہ روی کا تجزیہ اور تشخیص۔ موجودہ مسلم معاشرے کے متعلق میرا تجزیہ اور میری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اعتقادی اور عملی گمراہیاں اور بے راہ روی پوری طرح مسلط ہے، اس کا اصل سبب صدیوں کے بدتدریج انحطاط اور اضمحلال اور خاص طور پر انگریزوں کے دور غلامی اور خدا ناشنا مغربی افکار، نظریات، تہذیب کے ذہنی اصطلاح کی وجہ سے ہمارے ایمان میں ضعف کا پیدا ہو جانا اور دین کی حقیقی تعلیم اور حکمت سے دور ہو جانا ہے۔ یہی ضعف ایمان اور دین سے بعد ہی ہماری تمام خرابیوں کی اصل جڑ ہے، اور اسی جڑ سے خرابیوں کی بے شمار شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں۔ ان شاخوں سے الجھنے اور ان سے کشتی لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اصل میں ہدف اس جڑ کو بنانا ہوگا۔ چنانچہ میں انہی اجتماعات جمعہ میں اپنا یہ موقف آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ میری جو عملی جد و جہد ہے اور میری جتنی حقیر توانائیاں اور قوتیں، صلاحیتیں اور اوقات ہیں، وہ دو کاموں میں صرف ہو رہے ہیں۔ پہلا کام قرآن کے پیغام کی زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر نشر و اشاعت کرنے کی ہر امکانی کوشش کرنا، اسے آپ دعوت رجوع القرآن کہہ لیں یا تعلم تعلیم قرآن کہہ لیں۔ بہرحال میرا ان انسائی میں پیش نظریہ ہے کہ قرآن ہی دراصل ایمان کا حقیقی منبع اور سر چشمہ ہے. ایمان کے ضعف اور اضمحلال کا اگر ازالہ ہو سکتا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس مقصد کے لیے مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی ہے. پھر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جائے, اپنے حقیقی دینی فرائض کا احساس ابھرے, تو جد و جہد کی دوسری سطح یہ ہے ایسے لوگوں کو منظم کیا جائے تاکہ جماعتی شکل اختیار کر کے یہ لوگ کوشش کریں کہ معاشرے میں دعوت عبادت رب وسیع پیمانے اور محکم بنیادوں پر برپا. اس کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا جو ابھی ایک بہت ہی مختصر سا قافلہ ہے, لیکن بہرحال میری توانائیاں اس میں بھی لگ رہی ہیں. تو یہ دو اصل کام ہیں جن میں مہمتن ہم وقت لگا ہوا ہوں. باقی میرے دوسرے سارے کام ضمنی ہیں. اگر مجلس شورا میں میری شمولیت ہے تو یہ ایک ضمنی مصروفیت ہے, بنیادی نہیں ہے. اس کی گواہی ہر وہ شخص دے گا جو مجھ سے کسی درجے میں بھی واقف ہو. 16 سال سے تو میں لاہوری میں ہوں, اور میرا حسن ظن ہے کہ یہاں ان 16 سالوں میں قرآن کے پیغام کی نشر و اشاعت میں میری حقیر مزائی سے لاہور کا تعلیم یافتہ طبقہ بخوبی واقف ہوگا. میں نے گزشتہ خطاب جمعہ میں عرض کیا تھا کہ میری ان دونوں سطحوں پر مسائی کا اصل ہدف ہے ایک اسلامی انقلاب. اصلاحی طرز یا سیاسی نو کی صحیح اور کوشش کے ذریعے اقامت دین کے فرض کی ادائیگی میرے نزدیک اگر ناممکن نہیں تو بھی محال کے درجے میں ضرور ہے. اس کے لیے ایک انقلابی نوعیت کی جدوجہد کی ضرورت ہے. اس زمن میں میں نے کیونکہ ایرانی انقلاب کا بھی نام لے دیا تھا, لہٰذا اس پر اخبارات میں آ گیا کہ ڈاکٹر اسرار انتہا پسند ہے اور وہ یہاں ایرانی طرز کا انقلاب لانا چاہتا ہے. حالانکہ میں نے اس موقع پر بڑی صراحت سے عرض کیا تھا کہ میں اس انقلاب پر نفین یا اثباتن کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, بلکہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس انقلاب نے اس بات کی ایک جھلک دکھا دی کہ انقلاب کسے کہتے ہیں. پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ انقلابی عمل اگر کوئی شے ہے تو ایران نے دکھا دیا کہ کیا شے ہے. قطع نظر اس سے کہ اس انقلاب ایران کا کتنا حصہ ہے, کتنا حصہ صحیح ہے, کتنا غلط ہے, ان کی حکمت عملی پوری کی پوری ٹھیک ہے یا اس میں تقصیر ہے, یا پھر یہ کہ وہاں کے حالات کی صحیح اطلاعات ہم تک نہیں پہنچ پا رہی بلکہ بڑی متضاد قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں, لہذا ہم اس کی تائید یا اس کے خلاف کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. لیکن جس چیز کا نام انقلاب ہے اس کی جھلک وہاں موجود ہے. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ بینا ایران کی طرز کا انقلاب برپا کرنا میرے پیش نظر ہے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جیسے انقلاب فرانس, انقلاب روس نے دنیا کو چونکا دیا, اسی طرح انقلاب ایران نے دنیا کو ایک بار پھر چونکا دیا ہے. اب ہم انقلاب فرانس اور انقلاب روس کو اپنے لیے نمونہ تو نہیں سمجھتے. ان میں سے کوئی انقلاب بھی ہمارے لیے قابل پیروی اور لائق اتباع نہیں ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ انقلاب کسی جزوی تبدیلی یا محض حکمران ہاتھوں کی تبدیلی کا نام نہیں ہوتا, بلکہ ایک نظام کے مقابلے میں بالکل یا کوئی دوسرا نظام رائج اور نافذ ہونے کے عمل کو انقلاب کہا جاتا ہے. لہذا میری حقیر سی کوششوں کا ہدف یہ ہے کہ صحیح اسلامی بنیادوں پر انقلاب برپا ہو جس میں لوگوں کے عقائد بدلیں, ان کے اعمال اور افعال بدلیں, ان کی اقدار بدلیں, ان کی شب و روز بدلیں, ان کو دنیا کے مقابلے میں آخرت عزیز ہو, رضاء الہی ان کا مقصود اور مطلوب بن جائے, گھر سے لے کر بازار تک اور ایوان حکومت سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ان کے تمام معاملات اللہ کے دین کے مطابق انجام پائیں. مسئلے کا پس منظر اور پیش منظر. روزنامہ جنگ کے جمعہ میگزین میں شائع ہونے والے میرے انٹرویو میں خواتین سے متعلق میرے نظریات کو جس طرح اچھالا گیا یہ میرے مستقل تجزیے اور مستقل موقف کے مطابق نہیں ہے. بہرحال اس انٹرویو میں شامل چند جملوں پر ہماری خواتین کے ایک طبقے اور ان کے حضرات کی جانب سے جس رد عمل اور غصے کا اظہار ہوا, اور ہمارے بعض موقر اخبارات نے ان خواتین اور حضرات کے بیانات کو جس طرح پہلے صفحات پر جلی سرخیوں اور چوکھٹوں میں شائع کیا، اسے ہمارے معاشرے کے رخ کا ایک واضح پہلو ہمارے سامنے آ گیا۔ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا ماحول، ہماری معاشرت، ہمارا معاشرہ کس رنگ اور کس نہج پر جا رہا ہے، اور کیا رجحانات اور میلانات ہمارے تعلیم یافتہ، صاحب ثروت اور صاحب اقتدار طبقے کے اکثر حضرات اور خواتین میں راسخ ہو چکے ہیں اور رچ بس چکے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ملک کی انتظامی مشینری نے بحثیت مجموعی کس طرح ساتھ دیا ایسے رجحانات اور میلانات کا، ماشاء اللہ کے ذاتوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے کس طرح صرف نظر کیا گیا۔ اس لیے کہ مظاہرہ کرنے والی خواتین میں بس اعلی مناسب اور جو حشمت رکھنے والے حضرات کی بیگمات اور خواتین شامل ہیں۔ مراد ہے وہ مظاہرہ جو اخباری اطلاعات کے مطابق الہدا بند کرانے کے مطالبے کے لیے جناب گورنر سندھ کی اہلیہ یاسمین عباسی کی زیر قیادت کیا گیا۔ پھر اخبارات میں مضامین اور مراسلات کے ذریعے قرآن سنت کی واضح تعلیمات، بلکہ نصوص قطعیہ کے بالکل برخلاف، جو منمانی اور مسخ شدہ تعویلات اور تعبیرات سے جس طرح غز بصر کیا گیا، وہ بھی ملک اخبار بین طبقے کے سامنے ہے۔ یہ تمام باتیں یقیناً ایسی ہیں کہ ہمارے لیے حالات کے رخ کو پہچاننے میں ممد ہیں۔ اگر ہمیں واقعتاً اس ملک میں اسلام ہی کو نافذ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے معاشرے کے میلانات اور رجحان کے متعلق صحیح معلومات ضروری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کے بارے میں اگر ہمیں ایک حسن زن، خوش گمانی اور اچھی توقع کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، تو ہمیں اس رد عمل کی روشنی میں اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کر لینی چاہیے، اور اس بات کی تشخیص بھی ہو جانی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا اصل مرض کیا ہے۔ اسلام میں خواتین کا مقام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 4-5 تقاریر قرآن کی سیاسی تعلیمات کے موضوع پر کی تھی، پھر ان کا خلاصہ ایک تقریر میں بیان کیا تھا جو ماہنامہ میثاق کے مارچ 1982 کے شمارے میں شائع ہو چکا۔ اس کے بعد میں نے اسلام کا معاشرتی نظام کے موضوع پر بھی 4-5 تقاریر کی۔ آج کی تقریر ان تمام تقاریر کا ایک خلاصہ ہو جائے گی، جسے کتابی صورت میں بھی شائع کر دیا جائے گا، تاکہ آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کے اہم گوشے تحریری شکل میں بھی آ جائیں۔ پھر جو لوگ ان باتوں سے اتفاق رکھتے ہوں اور اس کو معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہوں، خاص طور پر ہماری بہنوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچانے کے خواہش مند ہوں، تو وہ لوگ اس کتاب کو اس کام کا ذریعہ بنا سکیں، تاکہ ہماری بہنیں خود سوچیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ یہاں حاشیہ دیا گیا ہے اور حاشیے میں لکھا ہے، زمن میں قابل افسوس بات یہ ہے کہ پریس ٹرسٹ کے زیر اہتمام کراچی سے خواتین کے لیے شائع ہونے والے ہفت روزہ میں ایسے مضامین اور مراسلات کثرت سے شائع ہوتے رہے جن میں ڈاکٹر صاحب کو آڑ بنا کر اسلام کے احکام کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کا انداز اختیار کیا گیا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ پریس ٹرسٹ حکومت کے تحت چلنے والا ادارہ ہے۔ شریعت الہی کا منشا کیا ہے؟ کن طور طریقوں کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو جان بوجھ کر اسلامی احکام اور تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے، یا جان بوجھ کر اسے مسخ کر رہا ہے۔ اس طبقے کے لیے تو ہماری گزارشات، تقریریں اور تحریریں لاحاصل ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اگرچہ بڑی تلخ ہے، کہ ہماری بعض بہنوں اور بھائیوں کو فی الواقع انتشار، مغالطہ، کنفیوژن لاحق ہے۔ جب ایک بات بڑے دعوے کے ساتھ اخبارات میں آئی کہ پورے قرآن میں لفظ حجاب کہیں نہیں آیا، یا یہ کہ قرآن میں تو صاف صاف اس بات کا ذکر ہے کہ جو مرد کمائے وہ اس کے لیے اور جو عورت کمائے وہ اس کے لیے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے عورت کو معاشی جدوجہد کی کھلی اجازت دی ہے، یا یہ کہ فلاں فلاں غزوات میں خواتین نے حصہ لیا تھا، لہذا عورتوں کو مردوں کی شانہ بشانہ حصہ لینے کی نظیریں موجود ہیں۔ تو ایک مرتبہ انسان چونک جاتا ہے کہ جب ان باتوں کو اس زور شور، یقین اور اعتماد سے کہا گیا ہے اور قابل اعتماد اخبارات نے ان کو شائع کیا ہے، تو یقیناً بات ایسی ہی ہوگی۔ ان وجوہ سے فضا میں غبار کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یقیناً یہ باتیں عام کی جانی ان کے حق میں مفید ہوں گی، ہو سکتا ہے اس طرح ان کے مغالطے دور ہوں اور اصلاح کی صورت پیدا ہو۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے، کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔